السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ افغان عہدیداروں نے بتایا ہے کہ کابل میں ایک تعلیمی ادارے پر خود کش بم دھماکے میں کم از کم 25 افراد ہلاک اور 25 زخمی ہو گئے ہیں، اور اس سے پہلے شمالی افغانستان میں طالبان نے ایک فوجی اڈے پر صبح سویرے حملہ کر دیا جس میں کم از کم 40 فوجی مارے گئے ہیں، اور افغان طالبان نے دیگر باغی قیدیوں اور حقانی نیٹ ورک کے شورش پسند رکن کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے، جس کے بدلے میں وہ ایک امریکی پروفیسر اور ان کے آسٹریلوی ساتھی کو رہا کرنے پر تیار ہیں جنہیں 2 برس قبل اغوا کیا گیا تھا۔ اور اٹلی کے عہدیداروں نے بدھ کے روز کہا ہے کہ منگل کے روز جنوا میں شاہراہ کے ایک پل کے منہدم ہو جانے کے حادثے میں کم از کم 37 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ شدید طوفان کے باعث پل کا ایک حصہ گر گیا تھا۔ اور برطانیہ کی انسدادی دہشت گردی پولیس کا کہنا ہے کہ منگل کے روز اپنی کار راہگیروں اور سائیکل سواروں پر چڑھانے اور پھر اسے پارلیمان کی حد بندیوں سے ٹکرانے والے شخص کی شناخت انہیں معلوم ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے سابق چیئرمین پال مینیفرٹ کے خلاف دھوکہ دہی، ٹیکس اور بینک چوری کے الزامات پر اختتامی دلائل بدھ کے روز دیے جائیں گے۔ اور بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک سن 2022 میں پہلا انسان بردار مشن خلا میں بھیجے گا۔ اس کے علاوہ پاکستان سے یہ خبریں ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار اسد قیصر پاکستان کی 15ویں قومی اسمبلی کے اسپیکر منتخب ہو گئے ہیں، اور تحریک انصاف کے نامزد مشتاق غنی اور محمود جان بھاری اکثریت سے خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر منتخب ہو گئے ہیں، اور سندھ اسمبلی کے ارکان نے کثرت رائے سے آغا سراج درانی کو مسلسل دوسری بار اسمبلی کا اسپیکر منتخب کر لیا ہے۔ اور پاکستان میں جعلی بینک اکاؤنٹس کے کیس میں سابق صدر آصف علی زرداری کے قریبی ساتھی اور اومنی گروپ کے مالک انور مجید کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں کمرہ عدالت کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل چند لمحے بعد۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ افغان عہدیداروں نے بتایا ہے کہ کابل میں ایک تعلیمی ادارے پر خود کش بم دھماکے میں کم از کم 25 افراد ہلاک اور 25 زخمی ہو گئے ہیں۔ کابل پولیس کے ترجمان حشمت اللہ ستانک زئی نے کہا کہ یہ حملہ مقامی وقت کے مطابق تقریباً 4 بجے ہوا، جب بچے کلاسوں میں پڑھ رہے تھے۔ مؤود اکیڈمی کابل کے شیعہ اکثریت والے علاقے میں واقع ہے۔ کسی نے حملے کی ذمہ داری تاحال قبول نہیں کی ہے، لیکن کابل میں شیعہ اداروں پر حملوں کا دعویٰ عموماً داعش کرتا رہا ہے۔ طالبان نے بدھ کے دھماکے میں ملوث ہونے سے انکار کیا ہے۔ اس سے پہلے شمالی افغانستان میں طالبان نے ایک فوجی اڈے پر صبح سویرے حملہ کر دیا جس میں کم از کم 40 فوجی مارے گئے۔ بغلان صوبے کے ایک سیکیورٹی اہلکار نے وائس آف امریکہ کو اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں افغان نیشنل آرمی کے 31 فوجی اور 9 پولیس اہلکار شامل ہیں۔ طالبان کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے علاقے کے 2 فوجی اڈوں پر قبضہ کر لیا ہے اور 70 افغان فوجیوں کو مار ڈالا ہے، حالانکہ طالبان عموماً بڑھ چڑھ کر اپنی کامیابیاں بیان کرتے ہیں۔ یہ حملہ اس کے ایک روز بعد کیا گیا ہے جب طالبان نے فریاب صوبے میں افغان نیشنل آرمی کے ایک اہم اڈے کو قبضے میں لے لیا تھا اور درجنوں فوجیوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ افغان طالبان نے دیگر باغی قیدیوں اور حقانی نیٹ ورک کے شورش پسند رکن کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے، جس کے بدلے وہ ایک امریکی پروفیسر اور ان کے ایک آسٹریلوی ساتھی کو رہا کرنے پر تیار ہیں جنہیں 2 برس قبل اغوا کیا گیا تھا۔ اس بات کا انکشاف اہلکاروں نے منگل کے روز کیا۔ 60 برس کے کیوین کنگ اور 48 برس کے ٹیموتھی ویکس، جن کا تعلق آسٹریلیا سے ہے، کابل میں امریکن یونیورسٹی آف افغانستان میں تدریس سے وابستہ تھے، جنہیں مسلح افراد نے اگست سن 2016 میں کیمپس کے سامنے سے اغوا کیا تھا۔ کینیتھ ہالینڈ کابل کی امریکی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں۔ ان کے خیال میں انہیں حقانی نیٹ ورک نے اغوا کیا تھا، جس کی وجہ یہ ہے کہ یرغمال بنانے کے بعد اغوا کاروں نے حقانی خاندان کے ایک رکن کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے جو افغان حکومت کی تحویل میں ہیں۔ بظاہر ہالینڈ انس حقانی کے بارے میں بات کر رہے تھے، جنہیں موت کی سزا کا سامنا ہے۔ یہ قیدی حقانی نیٹ ورک کے بانی جلال الدین حقانی کا چھوٹا بیٹا ہے۔ امریکہ نے نیٹ ورک کو عالمی دہشت گرد قرار دے رکھا ہے۔ کنگ اور ویکس کو اغوا کو 2 سال ہو گئے ہیں۔ اٹلی کے عہدیداروں نے بدھ کے روز کہا کہ منگل کے روز جنوا میں شاہراہ کے ایک پل کے منہدم ہو جانے کے حادثے میں کم از کم 37 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ شدید طوفان کے باعث پل کا ایک حصہ گر گیا تھا۔ متعدد افراد ابھی تک لاپتہ ہیں اور امدادی کارکن مورانڈی پل کے منہدم ہونے والے حصے کے ملبے کے نیچے دبے افراد کو تلاش کر رہے ہیں۔ پل ٹوٹنے سے درجنوں گاڑیاں 45 میٹر نیچے گر گئیں، جبکہ لوہے اور سیمنٹ کے بڑے بڑے ٹکڑے پل کے نیچے صنعتی پارک پر گرے۔ اٹلی کے ٹرانسپورٹ کے وزیر ڈینیلو تونی نیلی نے بدھ کے روز پل کا انتظام کرنے والی کمپنی پر اس حادثے کا الزام عائد کیا ہے اور کہا ہے کہ حکومت ملک کے تمام پلوں اور سرنگوں کی جانچ پڑتال کرے گی۔ یہ پل اٹلی اور فرانس کے درمیان 2 بڑی شاہراہوں کو ملاتا ہے اور یہ 1967 میں بنایا گیا تھا اور سن 2016 میں اس کی تعمیر نو کی گئی تھی۔ برطانیہ کے انسدادی دہشت گردی پولیس کا کہنا ہے کہ منگل کے روز اپنی کار راہگیروں اور سائیکل سواروں پر چڑھانے اور پھر اسے پارلیمان کی حد بندیوں سے ٹکرانے والے شخص کی شناخت انہیں معلوم ہے۔ عہدیداروں کے مطابق ان کی تحویل میں یہ شخص 29 سالہ برطانوی شہری، جس کا تعلق سوڈان سے ہے۔ مزید تفصیلات ظاہر نہیں کی گئیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تحقیقات کی ترجیح اس حادثے کا محرک جانے کی کوشش ہے، جس میں 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ 2 افراد کو ہسپتال لے جایا گیا ہے، لیکن بعد میں انہیں فارغ کر دیا گیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے سابق چیئرمین پال مینیفرٹ کے خلاف دھوکہ دہی، ٹیکس اور بینک چوری کے الزامات پر اختتامی دلائل بدھ کے روز دیے جائیں گے۔ مینیفرٹ نے یا ان کے وکلا نے منگل کے روز کوئی دلائل نہیں دیے اور نہ ہی کسی گواہ کو بلایا۔ اگر جرم ثابت ہو گیا تو مینیفرٹ کو طویل قید ہو سکتی ہے۔ ان پر آئندہ مہینے اسی طرح کے الزامات پر ایک اور مقدمہ چلایا جائے گا۔ ترکی نے بدھ کے روز امریکی اشیاء پر محصولات میں اضافہ کر دیا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدہ ہوتے ہوئے تعلقات میں یہ تازہ ترین اقدام ہے۔ محصولات میں یہ اضافہ گاڑیوں، شراب، کوئلے، چاول اور زیبائش کی مصنوعات پر درآمد پر کیا گیا ہے۔ ترکی کے نائب صدر فواد اوکتے نے ٹویٹر پر کہا کہ امریکہ کی طرف سے تازہ اقتصادی حملوں کے جواب میں یہ محصولات عائد کی گئی ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے امریکہ پر الزام لگایا تھا کہ وہ ان کی ملکی معیشت کو نشانہ بنا رہا ہے، اور منگل کے روز انہوں نے امریکی الیکٹرانک مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا۔ جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان نے کہا ہے کہ وہ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان آنے والی سربراہ کانفرنس میں 6 اشروں سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے جرت مندانہ اقدامات کریں گے۔ صدر مون نے بدھ کے روز یہ اعلان کیا۔ وہ جاپان سے کوریائی جزیرہ نما کے 9 آبادیاتی کے خاتمے کی 73ویں سالگرہ سے خطاب کر رہے تھے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک سن 2022 میں پہلا انسان بردار مشن خلا میں بھیجے گا۔ بھارت کے برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کی 71ویں سالگرہ کے موقع پر نئی دہلی کے تاریخی لال قلعے سے بدھ کے روز خطاب کرتے ہوئے مودی نے وعدہ کیا۔ مودی نے کہا کہ روس، امریکہ اور چین کے بعد بھارت 4تھا ملک ہوگا جو اپنا خلا باز مدار میں بھیجے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار اسد قیصر پاکستان کی 15ویں قومی اسمبلی کے اسپیکر منتخب ہو گئے ہیں۔ اسپیکر کے انتخاب کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس بدھ کو ہوا، جس میں ارکان نے خفیہ رائے دہی کے ذریعے اسپیکر کا انتخاب کیا۔ اسد قیصر نے کل ڈالے گئے 330 ووٹوں میں سے 176 ووٹ حاصل کیے، اور پاکستان تحریک انصاف کے نامزد مشتاق غنی اور محمود جان بھاری اکثریت سے خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر منتخب ہو گئے ہیں۔ اور سندھ اسمبلی کے ارکان نے کثرت رائے سے آغا سراج درانی کو مسلسل دوسری بار اسمبلی کا اسپیکر منتخب کر لیا ہے۔ آغا سراج درانی کا انتخاب بدھ کو ہونے والی اسمبلی کے اجلاس کے دوران عمل میں آیا۔ انہوں نے کل ڈالے گئے 158 ووٹوں میں سے 96 ووٹ حاصل کیے۔ پاکستان میں جعلی بینک اکاؤنٹس کے کیس میں سابق صدر آصف علی زرداری کے قریبی ساتھی اور اومنی گروپ کے مالک انور مجید کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں کمرہ عدالت کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ امریکہ کے نائب معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی ایشیا ایلس ویلز نے امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان میں آئندہ آنے والی نئی حکومت امریکہ کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف مؤثر کارروائی کرے گی۔ واشنگٹن کے پاکستانی سفارتخانے میں یوم آزادی کی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے مقامی دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائی میں بڑی قربانیاں دی ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مل کر خطے میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مؤثر کارروائی کی جائے۔ یوم آزادی کی اس تقریب کے حوالے سے مزید تفصیلات اسفر امام کی زبانی۔
پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر واشنگٹن کے پاکستانی سفارتخانے میں معروف فنکار راحت فتح علی خان کے ساتھ خصوصی قوالی شام منائی گئی۔ اس موقع پر خطاب میں تقریب کے مہمان خصوصی امریکی معاون وزیر خارجہ ایلس ویلز نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی 70 سالہ تاریخ ہے۔ امریکہ پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا اور اب دونوں ممالک کے مفاد میں ہے کہ جنوبی ایشیا میں استحکام کے لیے مل کر کام کرے۔ ایلس ویلز کہتی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے مشترکہ مفاد میں ہے کہ ہم دہشت گردی کے خاتمے، معاشی استحکام اور عوام سے عوام کے درمیان رابطوں کو مضبوط بنانے کے لیے مل کر کام کریں، اور یہ بھی ہمارے مفاد میں ہے کہ نہ صرف ایک مستحکم اور خوشحال جنوبی ایشیا کے قیام کے لیے مل کر کام کیا جائے بلکہ افغانستان میں جاری 17 سالہ جنگ کے مذاکرات اور مصالحت کے ذریعے خاتمے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ تقریب سے خطاب میں ایلس ویلز نے پاکستانی کمیونٹی کو یوم آزادی کے مبارکباد پیش کرتے ہوئے سفیر علی جہانگیر کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا اور کہا کہ انہوں نے مختصر سی مدت میں واشنگٹن میں اہم مقام حاصل کیا ہے، اور یہ امید بھی ظاہر کی کہ پاکستان میں عمران خان کی قیادت میں قائم ہونے والی نئی حکومت کے ساتھ مل کر کام کیا جائے گا۔ اس موقع پر خطاب میں پاکستانی سفیر علی جہانگیر صدیقی نے کہا کہ قیام پاکستان کے بعد دنیا بھر سے قائد اعظم کو پیغامات موصول ہوئے تھے، تاہم قائد اعظم نے ملک کی پہلی آئین ساز اسمبلی سے خطاب میں پڑھنے کے لیے امریکی پیغام کا انتخاب کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں
On the 11th of August in 1947, Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah made his first address to the Constituent Assembly of Pakistan. He had received, as many of you know, many warm messages from around the world on Pakistan's independence.
وہ کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو قیام پاکستان کے بعد غیر ممالک سے بہت سے پیغامات ملے تھے، تاہم قائد نے ملک کی پہلی آئین ساز اسمبلی سے اپنے خطاب میں ان پیغامات میں سے اس پیغام کو منتخب کیا جو امریکہ کے اس وقت کے وزیر خارجہ کا تھا، اور جہاں تک مجھے علم ہے ان کا نام سیکرٹری مارشل تھا۔ تو اس سے علم ہوتا ہے کہ ہماری دوستی کتنی گہری اور پرانی ہے، اور یہ قائد کے لیے بھی کتنی اہم تھی کہ انہوں نے امریکی وزیر خارجہ کا پیغام پڑھنے کے لیے منتخب کیا، اس لیے یہ دوستی بہت اہم ہے۔ اس موقع پہ معروف فنکار راحت فتح علی کو سفارت خانے کا خصوصی ایوارڈ بھی دیا گیا۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور ممکنہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ واشنگٹن اور اسلام آباد کے درمیان اعتماد کا فقدان ہے اور آئندہ ان کی حکومت دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد کی اس خلیج کو کم کرنے کی کوشش کرے گی۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے۔
پاکستان کے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب پاک امریکہ تعلقات دباؤ کا شکار ہیں، اور حال ہی میں واشنگٹن کی طرف سے اسلام آباد سے متعلق سامنے آنے والے بیانات میں بھی ان کی عکاسی ہوتی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایک اہم ملک ہونے کے ناطے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات استوار رکھنا پاکستان کے لیے ضروری ہے۔
جہاں تک امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں، امریکہ ایک اہم ملک ہے، ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا ہماری ضرورت بھی ہے، لیکن باعزت طریقے سے۔ خودداری سے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اس کو ہم برج کرنے کی کوشش کریں گے. دونوں طرف ہے, یہ نہیں کہ صرف ان کا ہے, ہمارا بھی ہے, لیکن اس کو ہم برج کرنے کی کوشش کریں گے, ان کا پوائنٹ آف ویو سنیں گے اور اپنا پوائنٹ آف ویو سنائیں گے.
تاہم انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے میں قومی مفاد کو ترجیح دی جائے گی.
میوچل انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہمارے کنورجنس آف انٹرسٹ ہیں ان کو پروموٹ کریں گے. جہاں ہمارا کانفلکٹ ہے وہ بتائیں گے کہ یہاں ہمارا آپ سے ہماری سوچ مختلف ہے, قومی مفادات کو ترجیح دیں گے.
اسلام آباد میں قائم انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے شعبہ امریکہ کے ڈائریکٹر نجم رفیق نے بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاک امریکہ باہمی اعتماد کو بحال کرنا آئندہ حکومت کے لیے ایک چیلنج ہوگا.
اگر ان کو پاکستان کی ضرورت پڑی تو شاید وہ تھوڑا بہت پاکستان کی طرف جھکاؤ پیدا کریں, لیکن اس صورت میں بھی وہ پاکستان کے اوپر پورا اعتماد شاید نہ قائم کر سکیں.
تاہم انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بھی اپنے طور پر ایسے مؤثر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جس سے اعتماد سازی کو فروغ مل سکے.
یہ پاکستان کی معیشت, پاکستان کی سوسائٹی کے حوالے سے جو پرابلمز ہیں, پاکستان کی جو گورننس کے حوالے سے پرابلمز ہیں, جب یہ پاکستان خود مضبوطی اپنے اندر لے کے آئے گا, میں سمجھتا ہوں وہ امریکہ کی اعتماد کی فضا خود بخود قائم ہو جائے.
محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور سامعین, آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے اسپیکرز کے انتخابات ہو رہے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار اسد قیصر پاکستان کی 15ویں قومی اسمبلی کے اسپیکر منتخب ہو گئے ہیں, جبکہ ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کا عمل جاری ہے. اس کی تفصیلات جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں اسلام آباد, جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد جلیل اختر. جی جلیل, بتائیے گا کہ اب کیا صورتحال ہے اس وقت؟
خالص صاحب, اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک تو جو آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا, اس میں جو 25 جولائی کے عام انتخابات میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے والی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے اسپیکر کے لیے اسد قیصر جو تھے, انہوں نے کامیابی حاصل کی اور ایوان میں جو 330 ووٹ ڈالے گئے ان میں سے انہوں نے 176 ووٹ حاصل کیے. اور ان کی جو حریف تھے وہ متحدہ حزب اختلاف کے جو امیدوار تھے, اور گزشتہ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ, جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, انہوں نے 140 ووٹ حاصل کیے. اور جو بدھ کو ہونے والے اجلاس کی صدارت جو ہے وہ روایت کے مطابق گزشتہ اسمبلی کے اسپیکر جو سردار ایاز صادق نے کی, اور جنہوں نے اسپیکر کے انتخابات کے بعد اس کے نتائج کا اعلان کیا. اور واضح رہی کہ سید خورشید شاہ کو ان کی اپنی جماعت کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون, متحدہ مجلس عمل اور متحدہ حزب اختلاف میں شامل دیگر جماعتوں کی حمایت حاصل تھی, جبکہ ان کے مقابلے میں جو پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے ان کو جو ہے متحدہ قومی موومنٹ, پاکستان مسلم لیگ کاف, گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس, بلوچستان عوامی پارٹی, بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے ارکان نے بھی ان کی حمایت کی. اور ابھی بھی اطلاع یہ آئی ہے کہ جو ڈپٹی اسپیکر کا جو انتخاب ہے وہ بھی مکمل ہو گیا ہے, اور اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے, جو پی ٹی آئی کے بلوچستان سے رکن منتخب ہوئے تھے قاسم سوری, انہوں نے 183 ووٹ حاصل کیے, جبکہ ان کے جو مد مقابل تھے متحدہ حزب اختلاف کے اسد محمود, انہوں نے 144 ووٹ حاصل کیے.
یعنی ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب مکمل ہو گیا ہے.
جی جی, یہ عمل مکمل ہو گیا ہے
اور اعلان بھی ہو گیا,
اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب جو ہے مکمل ہو گیا ہے. اور ابھی بھی تھوڑی دیر اطلاع آئی کہ ڈپٹی اسپیکر نے بھی اپنے عہدے کا حلف جو ہے وہ اٹھا لیا ہے.
ٹھیک ہے, تو اب وزیر اعظم کا انتخاب کب ہوگا؟
وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے جو ہے وہ کاغذات نامزدی جمع ہو رہے ہیں, اور جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو تحریک انصاف کے سربراہ ہیں وہ عمران خان ہیں, انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے. اور دوسری طرف بتایا جا رہا ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی ہیں شہباز شریف جو ہیں وہ انہوں نے اپنے کاغذات جمع کروائے ہیں, اور ابھی تک صرف دو ہی امیدوار سامنے آئے ہیں جن کے درمیان جو ہے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے مقابلہ ہوگا. اور اس میں خفیہ رائے شماری کے بجائے کھلے عام جو ہے وہ جو ووٹنگ کا عمل جو ہے وہ کیا جائے گا.
بہت شکریہ محمد جلیل آپ کا. تو یہ تو بات ہو رہی تھی قومی اسمبلی کی اور وہاں کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے بارے میں. اسلام آباد سے محمد جلیل ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے. اور اب چلتے ہیں پشاور, خیبر پختونخوا میں نو منتخب اسمبلی نے بھی آج اسپیکر کا انتخاب کیا ہے۔ اس بارے میں جاننے کے لیے چلتے ہیں شمیم شاہد کے پاس جو ہمارے پشاور میں نمائندے ہیں۔ جی شمیم۔
خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں آج اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے انتخابات مکمل ہو گئے۔ اسپیکر کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے مشتاق احمد غنی، جن کا تعلق احمد آباد سے ہے، انہوں نے 81 ووٹ لیے ہیں اور وہ کامیاب ہو گئے۔ ان کے مد مقابل متحدہ اختلاف کے امیدوار لئی محمد خان نے 27 ووٹ حاصل کیے۔ اسی طرح ڈپٹی اسپیکر کے عہدہ بھی پر بھی پاکستان تحریک انصاف کے نامزد کامیاب ہو گئے، انہوں نے 78 ووٹ حاصل کیے۔ ان کے مد مقابل جمشید مومن جو متحدہ انتخاب کے امیدوار ہیں، انہوں نے 30 ووٹ حاصل کیے۔ ویسے یہ آج جو الیکشن کا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن کا مرحلہ تھا، بہت انتہائی خوش اسپیکر سے ہوا، مگر ایک موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے خاتون رکن جو دیر سے آئی تھی، ان کو ووٹ ڈالنے کا موقع نہیں ملا اسپیکر کے انتخاب میں، تو انہوں نے کافی رد عمل کا اظہار کیا، احتجاج کیا۔ باقی اسمبلی کی ماحول میں آج مطلب بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن اور پیار محبت کی بات ہو رہی تھی، اور باقی کوئی خاص نہیں تھا۔ اسپیکر نے جب انہوں نے انتخابات کا مرحلہ مکمل ہوا تو مشتاق نے اعلان کیا کہ لیڈر آف دی ہاؤس یعنی وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے کل انتخابات ہوں گے، وہ شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے پہلے ہی سے محمود خان صاحب، جن کا تعلق سوات سے، ان کو نامزد کیا ہے، جبکہ متحدہ اختلاف نے کرک سے جمعیت علماء اسلام کے ممبر صوبائی اسمبلی ہے میاں نثار گل کا تاخیر، ان کو نامزد کیا ہے۔ کل اس پر انتخابات ہوں گے اور پاکستان تحریک انصاف کو واجب برتری حاصل ہے، لہٰذا ان کی کامیاب ہونے کی، محمود خان کی کامیابی کے بہت زیادہ امکانات ہیں۔
جی ہاں، محمود خان اب آئندہ وزیر اعلیٰ ہوں گے خیبر پختونخوا کے۔ بہت شکریہ جناب شمیم شاہد۔ اور اب سندھ اسمبلی میں بھی اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کا عمل بنایا گیا ہے، اور پنجاب اسمبلی کے نو منتخب ارکان نے بھی حلف اٹھا لیا ہے۔ اس بارے میں لاہور سے ضیاء الرحمان۔
بدھ کے صبح پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور میں پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا، جس کی صدارت سابق اسمبلی کے اسپیکر رانا محمد اقبال نے کی۔ انہوں نے نو منتخب ارکان سے حلف لیا۔ اسپیکر نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بہت احسن طریقے سے اسمبلی چلائی، امید ہے آئندہ بھی ایسے چلتی رہے گی۔
اچھے کی امید رکھیں، انشاءاللہ مستقبل پاکستان کا روشن ہے۔
اسمبلی کے افتتاحی اجلاس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ارکان بازوؤں پر سیاہ پٹی باندھ کر شریک ہوئے، جبکہ مسلم لیگ نون کے ایک اقلیتی رکن اسمبلی طارق گل خود کو زنجیروں میں جکڑ کر اسمبلی پہنچے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے طارق گل نے کہا کہ ان کی جماعت کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، لہٰذا وہ احتجاجاً اس طرح آئے ہیں۔
یہ حلف اٹھانے جا رہا ہوں، لیکن اسمبلی کا حلف ہے، یہ وہ اسمبلی ہے جس کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا، اور یہ چوری مینڈیٹ جو کیا گیا ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا پنجاب ہے، اور اس شہباز پاکستان میاں محمد شہباز سے لوگ پیار کرتے ہیں، اور یہ جس طریقے سے لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا اور اس ان ووٹ کو جس طریقے سے انہوں نے چوری کیا ہے، اس کے خلاف میں احتجاجاً آج اس حالت میں آیا ہوں۔
پاکستان مسلم لیگ نون کے ناراض رہنما اور سابق وفاقی وزیر چوہدری نثار اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ ارکان کو خوش آمدید کہنے کے لیے اسمبلی اسٹاف کی جانب سے انہیں پھول دیے گئے، جسے ارکان اسمبلی نے بے حد سراہا۔
آج پہلا دن ہے، ہوپفلی نئے پاکستان کی طرف ہم سب مل کے کام کریں گے،
پاکستان کی قوم کے لیے یہ پھول، اب ان کی قسمت جاگے گی۔
پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے اسپیکر کے لیے اتحادی جماعت پاکستان مسلم لیگ قاف کے رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چوہدری پرویز الہی کو اسپیکر، جبکہ ڈپٹی اسپیکر کے لیے راجن پور سے منتخب ہونے والے رکن اسمبلی دوست مزاری کو نامزد کیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے صوبائی اسمبلی کے اسپیکر کے چوہدری اقبال گجر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے ملک وارث کلو کو اپنا امیدوار نامزد کیا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب 16 اگست کو کیا جائے گا۔ ضیاء الرحمان، وی او اے اردو، لاہور۔
سندھ اسمبلی میں بھی اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کا عمل ہوا ہے۔ کراچی سے اس بارے میں جانتے ہیں محمد ثاقب سے۔ جی ثاقب، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس کے بارے میں؟
جی بہت شکریہ خالد صاحب۔ بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی کے آغا سراج دورانی مسلسل دوسری بار اسپیکر سندھ اسمبلی منتخب ہو گئے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ ریحانہ لغاری صاحبہ ڈپٹی اسپیکر منتخب ہوئی ہیں۔ آغا سراج دورانی پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد کردہ امیدوار تھے اسپیکر کے لیے، اور انہوں نے 96 ووٹ حاصل کیے، جبکہ متحدہ اپوزیشن کے جو امیدوار تھے جاوید حنیف، ان کے حصے میں 58 ووٹ آئے ہیں. تو اس طرح وہ بآسانی اسپیکر منتخب ہو گئے. یہ مسلسل دوسری بار ہے کہ وہ اسپیکر منتخب ہوئے ہیں اور یہ سندھ اسمبلی کے 70th جو ہے وہ اسپیکر ہیں. اس کے علاوہ 9 جو ڈپٹی اسپیکر ہیں ان کے لیے جب ووٹنگ ہوئی تو اس میں ریحانہ لغاری کو 98 ووٹ ملے, جبکہ متحدہ اپوزیشن کی امیدوار اور تحریک انصاف کی رکن رابعہ اسفر نے 59 ووٹ حاصل کیے. اس کے علاوہ سندھ اسمبلی میں 3 ارکان ایسے تھے تحریک لبیک پاکستان کے جنہوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا اور وہ غیر جانبدار رہے. ووٹنگ عمل انتہائی پر امن ماحول میں ہوا اور اس دوران جو ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے دونوں امیدوار وہ کامیاب ہو گئے ہیں. ریحانہ لغاری اس سے قبل جو شہلا رضا تھیں وہ 2 بار کامیاب ہو چکی ہیں اور اس سے قبل بھی ڈپٹی اسپیکر کے عہدے پر راحیلہ ٹوانا کامیاب ہوئی. تو یہ مسلسل 4th بار ایسا ہوا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کے عہدے پر خاتون امیدوار کامیاب ہوئی ہیں. جی خالد صاحب,
تو وزیر اعلیٰ کا انتخاب کب عمل میں آئے گا؟
اس کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے گئے ہیں. 2 امیدوار ہیں وزارت اعلیٰ کے, پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سید مراد علی شاہ ہیں, جبکہ دوسری جانب سے جو امیدوار سامنے آئے ہیں وہ شہریار مہر ہیں. دونوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں. کل ایوان اپنے جو قائد حزب اقتدار کا وہ اس کا چناؤ کرے گا اور اس کے لیے دونوں پر امید ہے. وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ نے شکریہ ادا کیا کہ ان کی قیادت نے ایک بار پھر ان پر انتخاب کیا ہے. عددی اکثریت حاصل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ جو اگلے وزیر اعلیٰ ہوں گے وہ مراد علی شاہ ہوں گے. تاہم کل یہ شو آف ہینڈز کے ذریعے یہ ان کا چناؤ عمل میں لایا جائے گا اور اس کے بعد عہدے کا حلف اٹھائیں گے.
مراد علی شاہ آئندہ وزیر اعلیٰ ہوں گے صوبہ سندھ کے. بہت شکریہ محمد ثاقب, آپ یہ تفصیلات ہمیں دے رہے تھے. تو سامعین, جیسا کہ آپ نے سنا, ہم نے اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ سنوائی اور ان سے بات کی کہ پاکستان کے جو قومی اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوا, اس کے علاوہ پشاور اور صوبہ سندھ سے کراچی سے ہمارے نمائندوں نے وہاں کی تفصیلات بتائی ہیں اسمبلیوں کی. اور اب یہ ایک رپورٹ ہے. عمران خان کا چند روز میں وزیراعظم بننا یقینی دکھائی دیتا ہے, لیکن ماضی کے حکمرانوں کی طرح ان کے خلاف بھی کئی مقدمات چل رہے ہیں. کیا یہ مقدمات انہیں پریشان کر سکیں گے یا نہیں, اور کیا ان کے سر پر بھی نااہلی کی تلوار لٹکتی رہے گی؟ وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی نے قانون دانوں سے اس بارے میں گفتگو کی ہے.
پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے تو نواز شریف کالا کوٹ پہن کر سپریم کورٹ پہنچے تھے. نواز شریف وزیر اعظم بنے تو عمران خان نے ان کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا. اب عمران خان وزیر اعظم بننے والے ہیں, کیا ان کے مخالفین بھی انہیں عدالتوں کے چکر لگوائیں گے؟ کم از کم 2 اہم مقدمات عمران خان کے خلاف چل رہے ہیں, جن میں سے ایک نیب میں ہیلی کاپٹر ریفرنس اور دوسرا 62-63 کی شک کی خلاف ورزی کا کیس ہے. سابق وزیر قانون خالد رانجھا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے خلاف الزامات کو عوام میں پذیرائی نہیں ملی. پچھلے الیکشن میں بھی اس بارے میں ڈھول بجتا رہا اور اس بار بھی, لیکن کسی نے توجہ نہیں دی. 62-63 کی وجہ سے انہیں الجھایا ضرور جا سکتا ہے, لیکن نااہل نہیں کیا جا سکے گا.
میں اس میں دم ہے, اس لیے کہ ایسے موقع پہ جو دیکھ رہا ہے پبلک پرسپشن کیا ہے, الزامات کی کوئی پذیرائی عوام میں نہیں ہے. پچھلے الیکشن میں بھی یہ ہم سنتے آئے, ڈھول بجتا رہا, اس میں یہ باتیں ہوتی رہی. کورٹس آلسو ریسپونڈ ڈن آؤٹ سائڈ دا کورٹ. الجھانا اور بات ہے, ڈسکوالیفائی اور بات ہے. انلیس الجھاؤ جو ہے وہ نہ کنورٹ ہو ڈسکوالیفیکیشن, شاسن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے, اس کا کوئی اثر بھی کوئی نہیں ہوتا پبلک کے اوپر.
جسٹس وجی الدین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سب کا احتساب برابر نہیں ہوتا. ارباب اقتدار کے لیے بچنے کے بہت سے راستے ہوتے ہیں. صرف وہی با اثر شخص پھنستا ہے جس کے مقابل اسٹیبلشمنٹ آ جاتی ہے.
جو لوگ اہم پوزیشنز کے اوپر ہوتے ہیں یا رہے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے بہت سارے اسکیپ روٹس یہاں پر اویلیبل ہوتے ہیں. تو میں نے تو آج تک پاکستان میں عام طور پر پنشمنٹ ہوتی ہوئی دیکھی نہیں, اور اگر ہوتی بھی ہے تو وہ پھر ڈیلیز کا شکار ہو جاتی ہے, اور دوسری بیچ میں جو آپ کو پتا ہے ایکسیڈنسی آ جاتی ہیں, کبھی این آر او آ جاتا ہے, کبھی کچھ اور آ جاتا ہے. جو ارباب اقتدار ہوں یا کبھی اقتدار میں رہے ہوں تو ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا مشکل ہوتا ہے اور کم کمی ہوتا ہے, اور کئی مرتبہ اس میں جب دوسری فورسز ایکویشن میں آ جاتی ہیں تب کارروائیاں ہوتی ہیں ورنہ بالکل نہیں ہوتی۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ عمران خان کا ستارہ عروج پر ہے، اس لیے فی الحال ان کے خلاف مقدمات سرد خانے میں چلے جائیں گے، لیکن جب انہیں پریشان کرنا مقصود ہوا تو کوئی بھی مردہ گھوڑا زندہ کیا جا سکتا ہے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ نشریات وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کی جا رہی ہیں۔
پاکستان میں اس شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان اسمبلی میں پارلیمنٹ کی تشکیل کس مرحلے میں ہے، جاننے کے لیے چلتے ہیں کوئٹہ، جہاں ہمارے ساتھ ہیں ستار کاکڑ۔ جی ستار کاکڑ، بتائیے گا کہ کیا وہاں پر سرگرمیاں ہیں اس وقت؟
جی یہاں پر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے کاغذات نام زدگی لے لیے گئے ہیں، اور کل یہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔ اور چونکہ جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے ان کی طرف سے سابق وزیر اعلیٰ عبد القدوس کی زنجو کو نامزد کیا گیا ہے، جبکہ جو اپوزیشن کی دو جماعتیں ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی اختر مینگل کی اور ایم ایم اے متحدہ مجلس عمل جو ہے، ان کی طرف سے ابھی تک کوئی امیدوار سامنے نہیں آیا، اور اس بات کا کبھی امکان ہے کہ کل ہی ان کا کوئی امیدوار سامنے آ جائے گا، جس کے بعد ووٹنگ ہوگی، رائے شماری ہوگی، اور اس کی صورت میں جو ہے انتخاب جب مکمل ہو جائے گا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا، پھر اس کے بعد جو ہے وزیر اعلیٰ کا انتخاب اگلے سیشن میں کیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے جوڑ توڑ جاری ہے، لیکن چونکہ بلوچستان عوامی پارٹی کو اس وقت زیادہ اراکین اسمبلی کی حمایت حاصل ہے، تو جو سیاسی نقائدین ہیں وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے دونوں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ جی
بلوچستان عوامی پارٹی کو پی ٹی آئی کی حمایت حاصل ہے اور دوسری جماعتوں کی بھی حمایت حاصل ہے؟
جی بالکل، پی ٹی آئی کی حمایت ان کو حاصل ہے، عوامی نیشنل پارٹی کی حمایت حاصل ہے، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کی حمایت ان کو حاصل ہے، بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی گروپ کی حمایت ان کو حاصل ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے جو آزاد امیدواران تھے وہ بیشتر ان کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں، تو اس وقت ان کی جو اراکین کی تعداد ہے وہ 45 کے قریب ہے، اور کبھی امکان یہی ہے کہ وہ کامیابی حاصل کر لیں گے۔
تو یہ انتخابات اب کل ہوں گے؟
جی انشاءاللہ، کل جب اسمبلی کا سیشن طلب کر لیا گیا ہے اور فلاں تاریخ کا ڈیٹ دیا گیا ہے، تو آج تمام جو امیدواران تھے انہوں نے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ آج جمع کیے ہیں، اور کوئی کل جمع کر لے گا، تو اس طرح سے یہ عمل جو ہے ابتدائی مرحلہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد وزیر اعلیٰ کا مرحلہ ہے، اور اس میں بھی امکان اسی بات کا ہے کہ شاید دونوں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر متفقہ طور پر ہی کامیاب ہو سکیں۔ جی
بہت شکریہ ستار کاکڑ آپ کا۔ تو یہ ہمارے نمائندے تھے کوئٹہ میں، ستار کاکڑ، جو وہاں کی تفصیلات بتا رہے تھے اسمبلی کی۔ اور اب آگے چلتے ہیں، پاکستان میں جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں سابق صدر آصف علی زرداری کے قریبی ساتھی اور اومنی گروپ کے مالک انور مجید کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں کمرہ عدالت کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد میاں نواز شریف کو دیگر دو ریفرنسز میں دوسری مرتبہ احتساب عدالت کے سامنے پیش کیا گیا۔ ان کی تفصیل آپ کو بتا رہے ہیں اسلام آباد سے علی رانا اس رپورٹ میں۔
سپریم کورٹ میں جعلی بینک اکاؤنٹس کیس کی سماعت ہوئی۔ انور مجید اور ان کے بیٹے عبد الغنی مجید کو عدالت کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا۔ سپریم کورٹ نے دیگر دو ملزمان علی کمال مجید اور مصطفیٰ ذوالقرنین مجید کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ سپریم کورٹ نے انور مجید اور ان کے بچوں کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے بچوں کے نام ای سی ایل میں نہ ڈالنے کی استدعا مسترد کر دی۔ عدالت نے قرار دیا کہ بچے ملوث نہ ہوئے تو تفتیش میں کلیئر ہو جائیں گے، انور مجید اور ان کے بچوں کی مزید حاضری کی ضرورت نہیں۔ سپریم کورٹ نے اومنی گروپ کے اکاؤنٹس بحال کرنے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے کہا کہ جے آئی ٹی بننے تک ملزمان کی جائیداد کرک رہے گی۔ چیف جسٹس نے ملزمان کے وکیل کی درخواست مسترد کر دی، جس میں انہوں نے جے آئی ٹی پر دلائل دینے کے لیے وقت دینے کی استدعا کی تھی۔ جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں ایف آئی اے نے 29 جعلی بینک اکاؤنٹس کا سراغ لگایا ہے، جن کے ذریعے 35 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد میاں نواز شریف کو دیگر دو ریفرنسز میں دوسری مرتبہ احتساب عدالت کے سامنے پیش کیا گیا۔ نواز شریف نے کہا کہ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، مسجد جانے کی اجازت نہیں، جیل کے سیل میں رہتا ہوں اور وہیں نماز بھی ادا کرتا ہوں۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نمبر 2 کے جج ارشد ملک نے نواز شریف کے خلاف الزیزیہ اسٹیل ملز اور فلیگ شپ انویسٹمنٹ ریفرنسز کی سماعت کی. نواز شریف کو اس بار بکتر بند کے بجائے لینڈ کروزر میں اڈیالہ جیل سے احتساب عدالت منتقل کیا گیا. سابق وزیر اعظم کی پیشی کے موقع پر شہباز شریف، خواجہ آصف، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ اور مریم اورنگزیب بھی احتساب عدالت پہنچی. اس موقع پر عدالت کے باہر نواز شریف کی رہائی کے لیے خواتین نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور بھرپور نعرے بازی کی. نواز شریف کی پیشی کے موقع پر مسلم لیگ نون کے جو قائدین آئے ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی رہائی کے لیے کوششیں جاری رکھی جائیں گی. سابق وزیر داخلہ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ ہم جمہوری طریقے سے احتجاج کریں گے.
جی انشاءاللہ اس حوالے سے ہمارا جو احتجاجی پروگرام ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی کریں گے. آج جیسے سارے ایم این ایز یہاں پر آئے ہیں اور اس میں عوام کو بھی شریک کریں گے. اور یہ درجہ بدرجہ جب ہمارے تمام آپشنز ہم استعمال کریں گے اور ہم امید رکھتے ہیں. ہم جمہوری لوگ ہیں. ہم ملک میں افراتفری نہیں چاہتے.
سماعت ختم ہونے سے پہلے ہی نواز شریف کو واپس اڈیالہ جیل بھجوا دیا گیا. احتساب عدالت نے ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کو 10 سال قید بامشقت اور 80 لاکھ برطانوی پاؤنڈ جرمانے کی سزا سنائی تھی. علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد. سپریم کورٹ
بدھ کے روز پاکستان زیر انتظام کشمیر میں بھارت کے یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کے لیے احتجاجی مظاہرے ہوئے. بھارت متنازع کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دیتا ہے. رپورٹ کی تفصیلات مظفر آباد سے روشن مغل کی زبانی.
بھارت کے یوم آزادی کے موقع پر یوم سیاہ منانے کے لیے مظاہرین نے بازوں پر سیاہ پٹیاں اور سیاہ جھنڈے اٹھا کر سڑکوں پر مارچ کیا اور کشمیر کی آزادی کے حق میں نعرے لگائے. پاکستانی کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں نکالی گئی ایک ریلی میں بھارتی وزیر اعظم نریندرا مودی کا متلا اور بھارتی پرچم نظر آتش کیا گیا. مظفر آباد کے علاوہ پاکستانی کشمیر کے دیگر شہروں اور قصبوں میں بھی ریلیاں اور احتجاجی جلوس نکالے گئے، جبکہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت کی طرف سے بھی بھارت کے یوم آزادی کے موقع پر یوم سیاہ کے حوالے سے تقاریب منعقد کی گئیں. رہے کہ کشمیر کا خطہ بھارت اور پاکستان کے درمیان شروع سے ہی متنازع چلا آ رہا ہے. دونوں ملک کشمیر پر اپنی ملکیت کے دعوے دار ہیں. بھارت اسے اپنا اٹوٹ انگ جبکہ پاکستان اسے اپنی شراکت قرار دیتا ہے. روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد.
بھارت کے یوم آزادی پر اس کے زیر انتظام کشمیر میں احتجاجی ہڑتال ہوئی. وزیر اعظم نریندر مودی نے کشمیر کے مسئلے کا حل اس کے عوام کو گلے لگا کر تلاش کرنے کے عزم کا اعادہ کیا تھا. سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ.
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بدھ کو ملک کے 72 یوم آزادی کے موقع پر دلی کے تاریخی لال قلعے سے خطاب کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر کہا کہ وہ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں درپیش مسائل کا حل ریاست کے عوام کو گلے لگا کر تلاش کرنا چاہتے ہیں.
بھائیو بہنوں، جموں اور کشمیر اٹل بہاری واجپئی جی نے ہمیں راستہ دکھا ہے اور وہی راستہ صحیح ہے. اسی راستے پر ہم چلنا چاہتے ہیں. ہم گولی اور گالی کے راستے پر نہیں، گلے لگا کر کے میرے کشمیر کے دیش بھکتی سے جینے والے لوگوں کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں.
بھارتی وزیر اعظم کے اس بیان پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کشمیر کی سرکردہ سیاسی رہنما اور احتساب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کے اتحاد حریت کانفرنس کے سابق چیئرمین پروفیسر عبدالغنی بٹ نے کہا،
میرے خیال میں ہندوستان اور پاکستان کے لیے کوئی راستہ ہی مجھے ایسا دکھائی نہیں دیتا کہ جس پر چل کے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، بجز اس کے کہ وہ مذاکراتی عمل کا آغاز کریں اور جو مسائل اس راہ میں حائل ہیں ان کا حل نکالنے کے لیے نہایت ہی سنجیدہ کوشش کا آغاز کریں اور جنوبی ایشیائی خطے کے مستقبل کے مفاد میں، خوشحالی کے مفاد میں مسئلہ کشمیر کا آبرومندانہ اور قابل قبول حل نکالنے کی کوشش کریں.
بھارت کے یوم آزادی کے موقع پر اس کے زیر انتظام کشمیر میں بدھ کو ایک عام ہڑتال کے نتیجے میں کاروبار زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا. ہڑتال کے لیے اپیل استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والے کشمیری قائدین کے اتحاد مشترکہ مزاحمتی قیادت نے کی تھی۔ اتحاد نے لوگوں سے بھارت کی یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کے لیے کہا تھا، جس کی تائید کئی دوسری ہم خیال تنظیموں نے کی۔ چنانچہ مسلم اکثریتی وادی کشمیر اور ریاست کے جموں خطے کے بعض علاقوں میں بازار بند ہیں اور سڑکوں پر سے تمام قسم کی گاڑیاں غائب ہیں۔ انتظامیہ نے عوامی مظاہروں اور عسکریت پسندوں کی طرف سے ممکنہ حملوں کے خدشے کے پیش نظر پوری ریاست میں غیر معمولی حفاظتی انتظامات کیے ہیں۔ سرکردہ آزادی پسند لیڈروں اور کارکنوں کو ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا گیا ہے یا پولیس نے انہیں امتناعی حراست میں لے لیا۔ علاقے میں حفظ ماتقدم کے طور پر ریل سروسز معطل ہیں اور بدھ کی صبح موبائل فون سروسز کو کئی گھنٹے تک بند رکھا گیا۔ وہ مقامات جہاں پر یوم آزادی کی سرکاری تقریبات ہو رہی ہیں فوجی چھاونیوں کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ گرمائی صدر مقام سری نگر میں یوم آزادی کے موقع پر منعقد ہونے والی سب سے بڑی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ریاست کے گورنر نریندر ناتھ ووہرا نے کہا کہ صرف مکالمے اور مباحثے کے ذریعے کشمیر کے مسائل کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.urduvoa.com۔
افغان عہدیداروں نے بتایا ہے کہ کابل میں ایک تعلیمی ادارے پر خود کش بم دھماکے میں کم از کم 25 افراد ہلاک اور 25 زخمی ہو گئے ہیں۔ کابل پولیس کے ترجمان حشمت اللہ ستانکزئی نے کہا کہ یہ حملہ مقامی وقت کے مطابق تقریباً 4 بجے ہوا، جب بچے کلاسوں میں پڑھ رہے تھے۔ کسی نے حملے کی ذمہ داری تاحال قبول نہیں کی ہے۔ اس سے پہلے شمالی افغانستان میں طالبان نے ایک فوجی اڈے پر صبح سویرے حملہ کر دیا، جس میں کم از کم 40 فوجی مارے گئے۔ بغلان صوبے کے ایک سیکیورٹی اہلکار نے وائس آف امریکہ کو اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں افغان نیشنل آرمی کے 31 فوجی اور 9 پولیس اہلکار شامل ہیں۔ طالبان کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے علاقے کے 2 فوجی اڈوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ حملہ اس کے ایک روز بعد کیا گیا، جب طالبان نے فریاب صوبے میں افغان نیشنل آرمی کے ایک اہم اڈے کو قبضے میں لے لیا اور درجنوں فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ ان تمام حملوں کی تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں جو پیش کر رہے ہیں رضی احمد رضوی۔
کابل سے آمدہ اطلاعات کے مطابق صوبائی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ 40 افغان سیکورٹی ارکان مارے گئے ہیں۔ یہ حملہ گزشتہ رات طالبان کی جانب سے کیا گیا، جسے خودکش حملہ قرار دیا گیا۔ تاہم تازہ ترین خبروں کے مطابق ایک خودکش حملے میں وزارت پبلک ہیلتھ کے مطابق 25 افراد ہلاک اور کم سے کم اتنی ہی تعداد میں لوگ زخمی ہو گئے۔ قیاس کیا جا رہا ہے کہ اس حملے میں ISIS کا ہاتھ ہے، اس لیے کہ جس مقام کو نشانہ بنایا گیا ہے وہ کابل کے مغرب میں شیعہ آبادی والا علاقہ ہے۔ اس سے پہلے کابل میں ایک پولیس ترجمان کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ یہ حملہ موعود نامی ایک تعلیمی مرکز کے قریب کیا گیا۔ اسی دوران افغانستان کے شمالی صوبے بغلان میں بدھ کے دن ایک فوجی چوکی پر طالبان کے حملے میں درجنوں افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ طالبان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کے جنگجوؤں نے ANA کے 39 اہلکاروں اور مقامی پولیس کو بغلان کے حملے میں ہلاک کر دیا۔ اس سے پہلے منگل کے دن کے ایک حملے میں شمالی صوبے فاریاب کے ایک دور افتادہ فوجی اڈے کو باغیوں نے رون ڈالا، جس میں سیکورٹی فورسز کے 17 ارکان ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے اور پکڑے گئے۔ اس سے پہلے غزنی سے کئی دنوں تک شدید لڑائی کی خبریں ملتی رہی تھیں، جن میں 20 ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ واشنگٹن سے وائس آف امریکہ کے لیے وکٹر بیٹی نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ منگل کے دن طالبان افغان فوجیوں سے 5 دن کی شدید لڑائی کے بعد اب غزنی کے مرکزی شہر سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ افغان فورسز کو امریکہ کے فوجی مشیروں اور فضائی حملوں کی مدد حاصل تھی۔ اطلاعات کے مطابق سینکڑوں لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے۔ بدھ کے دن جب شہری اپنے گھروں سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سے رہائشی مکانات جل چکے ہیں۔ تازہ ترین تشدد ایسے وقت دیکھنے میں آیا ہے جب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ طالبان اگلے ہفتے عید الاضحیٰ کے موقع پر جنگ بندی کر سکتے ہیں۔ افغانستان کے صدر غنی نے غزنی پر، جسے انہوں نے اسلامی دنیا کا ایک ثقافتی مرکز قرار دیا، تازہ ترین حملے کو پوری اسلامی دنیا پر ایک حملہ قرار دیا ہے۔ کابل میں خواتین کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس ہفتے غزنی کی صورتحال پر انہوں نے خاصا وقت صرف کیا۔ انہوں نے کہا کہ غزنی شہر کے بیشتر علاقے باغیوں سے خالی کرا لیے گئے ہیں اور صفائی کا آپریشن جاری ہے۔ ادھر ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ غزنی کے تصادم میں ہلاک ہونے والے مبینہ طور پر بعض پاکستانیوں کی لاشیں پاکستان لائی گئی ہیں۔ پاکستان میں عوامی نیشنل پارٹی کے ایک سینئر لیڈر افراسیاب خٹک نے اس سلسلے میں بقول ان کے متعدد پاکستانی عسکریت پسندوں کی ہلاکتوں کے بارے میں خدشات کا حوالہ دیا ہے اور پاکستان کی حکومت سے استفسار کیا ہے۔ یہ بات ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب افغانستان کے وزیر دفاع طارق شاہ بہرامی نے پیر کے دن کہا کہ غزنی شہر پر حملہ بقول ان کے طالبان نے پاکستانیوں، چیچن اور عربوں سمیت غیر ملکی عسکریت پسندوں کی مدد سے کیا تھا۔ اسلام آباد میں ہمارے نمائندے جلیل اختر نے بتایا ہے کہ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے اس سلسلے میں وائس آف امریکہ کو کوئی رد عمل نہیں دیا۔ ہمارے نمائندے نے ان سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور ایسی اطلاعات پر ان کا تبصرہ جاننا چاہا تھا۔ وائس آف امریکہ کے لیے وکٹر بی اے ٹی نے اس تمام صورتحال کے پس منظر میں انڈیانا یونیورسٹی کے پروفیسر نازف شاہرانی سے گفتگو کی جو اس وقت کابل میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں سیکورٹی کی صورتحال ہر لمحے بگڑتی جا رہی ہے اور خدشہ ہے کہ 20 اکتوبر کو ہونے والے پارلیمانی اور ڈسٹرکٹ کونسل کے انتخابات خطرے میں پڑ جائیں۔
نازب شہرانی کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ طالبان نے جنگ بندی کا فائدہ اٹھایا ہے، وہ اس بہانے شہروں میں داخل ہوئے اور اب لڑائی میں شدت لاتے ہوئے شدید تباہی کا سبب بن رہے ہیں۔
رضی احمد رضوی، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
گزشتہ ہفتے شمالی یمن میں سعودی اتحاد کے فضائی حملے میں 40 بچوں کی ہلاکت پر عالمی برادری نے غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے خلیجی عرب ممالک کے اتحاد سے کہا ہے کہ اس واقعے کی تحقیقات کرائی جائے۔ اس بارے میں سنڈی سین کی ایک رپورٹ کے ساتھ مبشر علی زیدی۔
شمالی یمن کے شہر سادا میں گرمیوں کی چھٹیاں منانے والے اسکول کے بچے پکنک منا کر واپس آ رہے تھے کہ ایک میزائل ان کی بس پر آن لگا۔ اس حملے میں 50 افراد ہلاک اور 77 زخمی ہوئے، جن میں سے بیشتر بچے تھے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ہیدر نوائرٹ نے کہا کہ امریکہ شہری ہلاکتوں کے واقعات کا انتہائی سنجیدگی سے جائزہ لیتا ہے۔ انہوں نے کہا،
We have called for a Saudi-led coalition to investigate
ہم نے سعودی اتحاد سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فضائی حملے کے نتیجے میں ہونے والی شہری ہلاکتوں کی تحقیقات کرے۔ وزیر دفاع جیمز میٹس نے اس بارے میں بات کی ہے۔ انہوں نے ایک 3-سٹار جرنیل کو سعودی عرب روانہ کیا ہے تاکہ وہ ریاض سے اس واقعے کے بارے میں بات کریں اور اس جانب توجہ دینے کی حوصلہ افزائی کریں۔ یہ تھے ہیدر نوئرٹ کے الفاظ۔ ترجمان نے تصدیق کی کہ وزیر خارجہ مائک پومپیو نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے فون پر اس واقعے کے بارے میں بات کی ہے، لیکن اس کی تفصیل دینے سے انکار کیا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ پہلی بار نہیں کہ یمن میں سعودی فضائی حملے میں بے گناہ شہری مارے گئے ہوں۔ یہ لڑائی تب شروع ہوئی جب 2014 میں ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے دارالحکومت صنعاء پر قبضہ کر لیا تھا۔ تجزیہ کار ایرون ڈیوڈ ملر نے اس بارے میں کہا، حقیقت یہ ہے کہ آپ اس طرح کاروائی نہیں کر سکتے اور جنگ جیتنے کی توقع نہیں کر سکتے۔ آپ توقع کر ہی نہیں سکتے، اور حدیدہ پر حملے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ آپ فوجی دباؤ بڑھا کر حوثیوں کو مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور امریکہ یہی سمجھا رہا ہے۔ یہ تھے ایرون ڈیوڈ ملر کے الفاظ۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے فضائی حملے کی معتبر اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کے ترجمان اسٹیفان ڈوجارک نے کہا، ہم لڑائی کو بند ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم انسانی مصائب کو ختم ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم انسانی جانوں کا زیاں رکتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں جو جاری ہے، اور یہ انسانوں کا پیدا کیا ہوا انسانی بحران ہے۔ یہ تھے ترجمان اسٹیفان ڈوجارک کے الفاظ۔ انہوں نے بتایا کہ جنگ کے فریقین کو یمن میں اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی مارٹن گریفتس کی ثالثی میں 6 ستمبر کو جنیوا میں مذاکرات کی دعوت دے دی گئی ہے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ اور اس کے نیٹو اتحادی ترکی کے درمیان اس تنازع کے دوران تعلقات میں بگاڑ کا سلسلہ رکنے کی کوئی علامت موجود نہیں ہے، جس میں انقرہ کی جانب سے جاسوسی کے الزام میں زیر حراست ایک امریکی پادری کی رہائی سے انکار کا مسئلہ موجود ہے۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
پادری کی مسلسل حراست کے رد عمل میں اس ماہ امریکی محکمہ خزانہ نے ترکی کے وزرائے انصاف اور داخلہ پر تعزیرات عائد کر دیں۔ انتظامیہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ترکی کے خلاف مزید تعزیرات بھرپور طریقے سے زیر غور ہیں۔ ترکی نے پادری برنسن کو ان کے مقدمے کے شروع ہونے تک گھر میں نظر بند رکھا ہوا ہے۔ ترکی میں امریکی سفارت خانے کے قائم مقام سفیر جیفری ہوونیر نے کہا،
وی کنٹینیو آور کال آن ترکش اتھارٹیز دیٹ وِد ریگارڈ ٹو ہز کیس ایز ویل ایز دی کیس آف دی ادر انجسٹلی ڈیٹینڈ امریکنز،
ہم ترک عہدیداروں سے اس کیس کے حوالے سے اور غیر منصفانہ طور پر زیر حراست دوسرے امریکیوں کے کیس کے حوالے سے اور امریکی سفارتی مشن میں ترک شہریت کے حامل ملازمین کے حوالے سے مسلسل یہ درخواست کرتے ہیں کہ ان کے معاملات حل کیے جائیں، اور یہ کہ انہیں بلا تاخیر اور ایک منصفانہ اور شفاف طریقے سے حل کیا جائے۔ یہ ہے وہ درخواست جو میری حکومت کر رہی ہے۔ یہ الفاظ تھے ترکی میں امریکی سفارت خانے کے قائم مقام سفیر جیفری ہوونیر کے۔ دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتے ہوئے تنازع نے ترک معیشت کے بحران میں اضافہ کر دیا ہے اور اس کی کرنسی لیرا کی قدر میں ریکارڈ کمی واقع ہو گئی ہے۔ ترک کرنسی کی قدر اس سال امریکی ڈالر کے مقابلے میں لگ بھگ 40% گھٹ گئی ہے۔ اردوان نے ترکوں سے ملکی کرنسی کی قدر میں اضافے کے لیے اپنے ڈالرز کے لیرا سے تبادلے کی اپیل کی ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
برطانوی پولیس برمنگھم اور نوٹنگھم میں مختلف پتوں کی تفتیش کر رہی ہے جن کا تعلق منگل کے روز لندن میں پارلیمان ہاؤس کی عمارت پر ہونے والے مبینہ دہشت گرد حملے سے ہو سکتا ہے۔ لندن پولیس نے 29 سالہ شخص کو دہشت گردی کے شعبے میں گرفتار کر لیا ہے، جس نے منگل کے روز پیدل چلنے والوں اور سائیکل سواروں کے گروپ پر کار چڑھا دی اور پھر برطانوی پارلیمان کے باہر رکاوٹوں سے جا ٹکرائی۔ اس بارے میں سلاتیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل۔
اگر تو مقصد لندن والوں کو ڈرانا تھا تو منگل کے روز ہونے والے حملے سے ہی یہ پورا نہیں ہوا۔ ویسٹ منسٹر پر پیدل چلنے والوں کا کہنا تھا کہ زندگی معمول کے مطابق رواں دواں ہے۔ ایک شہری کیول ڈاٹانی کا کہنا تھا، لوگ اپنے کام کاج میں مصروف ہیں، سو میرے خیال میں لندن متحد رہے گا، یہاں کام معمول کے مطابق چلتا رہے گا۔ لندن کے ایک اور رہائشی ایلیکس ٹرٹن کا کہنا تھا، صبح 7:30 بجے آپ یہ نہیں سوچتے کہ ایسا کچھ ہونے کو ہے جو ہوا، لیکن جیسا میں نے کہا ہے کہ صبح 7:30 بجے کہیں بھی سڑک پر ٹریفک حادثہ ہو سکتا ہے۔ اس مشتبہ دہشت گرد حملے کے پیچھے کار فرما مقصد فوری طور پر واضح نہیں ہو سکا اور گاڑی کا ڈرائیور بھی پولیس سے تعاون نہیں کر رہا۔ موقع پر موجود ایک عینی شاہد جیسن ولیمز نے رپورٹروں کو بتایا کہ کار تیز رفتاری سے جا رہی تھی اور پارلیمان کی عمارت کے باہر رکاوٹوں سے ٹکرانے سے پہلے وہ کسی لمحے بھی آہستہ نہیں ہوئی۔ لندن کے میئر صادق خان نے شہریوں اور شہر کی سیاحت پر آنے والوں کو بتایا کہ حکام ان کی سلامتی کے لیے مزید اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ آج اور آنے والے دنوں میں لندن والے اور یہاں آنے والے سیاح مزید مسلح پولیس دیکھیں گے اور ساتھ ہی غیر مسلح پولیس دیکھیں گے۔ انہیں اس سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، انہیں پرسکون اور چوکنا رہنا چاہیے۔ برطانوی حکام نے پولیس اور ایمرجنسی سروس کا فوری کاروائی کے لیے شکریہ ادا کیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر داخلہ ساجد جاوید کا کہنا تھا، یہ ان کے اس سب کام کی یاد دہانی ہے جو وہ ہماری سلامتی کے لیے دن رات انجام دیتے رہتے ہیں۔ وزیر داخلہ ساجد جاوید نے لندن کے شہریوں کی جرات اور عزم کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اس واقعے کو آپس میں تقسیم کا باعث نہیں بننے دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حملہ آوروں سے نمٹنے کے لیے سختی اور طاقت دکھائی جائے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔
دن بھر کی اہم شہر سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
اگست کے مہینے میں جارجیا پر روس کی یلغار کو 10 برس پورے ہو گئے۔ جارجیا جنوبی کوہقاف کے علاقے میں 40 لاکھ سے بھی کم آبادی والا ملک ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تنازع کی وجہ، جن میں خاص کر جارجیا اور روسی مقبوضہ علاقے ابخازیا اور جنوبی اوسیٹیا کے دیرینا تنازعات شامل ہیں۔ یہ تنازع ایک پیچیدہ نوعیت کا ہے، تاہم یہ حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ 7 اگست 2008 کو روس نے بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ سرحد کے آر پار اپنے خود مختار پڑوسی پر بھرپور زمینی، فضائی اور سمندری حملہ کر دیا۔ اس تنازع میں جارجیا کے تقریباً 10,000 فوجی اور مزید 10,000 ریزرو فوجیوں کے مقابلے میں روس کی 70,000 افواج سفارہ ہو گئیں۔ یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جنگ زیادہ عرصے جاری نہیں رہی اور یہ 12 اگست تک ختم ہو گئی۔ جارجیا پر یلغار کے جواب میں فرانس نے، جسے امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں کی حمایت حاصل تھی، جنگ بندی کا سمجھوتا کرانے میں مدد دی۔ اس معاہدے کی شرائط کے مطابق روس نے وعدہ کیا کہ وہ فوری طور پر جارجیا سے اپنی افواج کو ان سرحدوں تک واپس لے جائے گا جو جنگ شروع ہونے سے پہلے قائم تھیں۔ روس اس معاہدے اور جنگ بندی کے معاہدے کی دوسری شرائط کی پاسداری میں ناکام رہا۔ 26 اگست کو روس نے جارجیا سے علیحدہ ہونے والے ابخازیا اور جنوبی اوسیٹیا کے علاقوں کو آزاد ملکوں کے طور پر تسلیم کر کے صورتحال کو اور بھی بگاڑ دیا۔ گزشتہ 10 برس سے روس نے جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ابخازیا اور جنوبی اوسیٹیا پر قبضہ کر رکھا ہے۔ وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے امریکہ اور جارجیا کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کے مکمل اجلاس میں، جو مئی 2018 میں منعقد ہوا، کہا کہ امریکہ جارجیا کی سرزمین پر روس کے قبضے کی صاف طور پر مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس کی جانب سے جارجیا پر زور زبردستی سے کیا جانے والا حملہ بین الاقوامی امن اور سلامتی کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے اور اقوام متحدہ کے منشور کے بنیادی اصولوں اور ہیلسنکی فائنل ایکٹ کے خلاف ہے۔ جارجیا کے روسی مقبوضہ علاقے ابخازیا اور جنوبی اوسیٹیا جارجیا کے اٹوٹ انگ ہیں۔ امریکہ جارجیا کے اقتدار اعلیٰ اور بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ اس کی سرحدوں کے ساتھ اس کی علاقائی یکجہتی کی حمایت کرتا ہے۔ ہم روس سے کہیں گے کہ وہ 2008 کے جنگ بندی معاہدے کے تحت اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کرے، جس میں جنگ سے پہلے کی سرحدوں تک اس کی فوجوں کی واپسی شامل ہے، اور جارجیا کے علاقوں ابخازیا اور جنوبی اوسیٹیا کو آزاد ریاستوں کے طور پر تسلیم کرنے کا اپنا فیصلہ تبدیل کر دے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا، جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
سامعین، ہمارے پروگرام میری کہانی کا دن جمعرات کے بجائے اب بدھ ہو گیا ہے۔
تو ہر بدھ کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے اور بھارت میں 9:30 سے 10 بجے تک سنیے ہمارا پروگرام میری کہانی۔
اور ہمارا پروگرام کچھ تو کہیے بدستور ہفتے کے روز آپ سن سکتے ہیں، لیکن وقت اس کا بھی تبدیل ہو چکا ہے اور اب یہ پروگرام آپ سنیں گے پاکستان کے وقت مطابق رات 9 اور بھارت میں 9:30 بجے۔ ہر بدھ کو پروگرام میری کہانی اور ہر ہفتے کو پروگرام کچھ تو کہیے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ۔
آپ یہ پروگرام اردو سروس کے فیس بک پیج پر لائیو بھی سن سکتے ہیں اور اس دوران اپنے میسجز ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/voaurdu۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد حسن، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر چانگ۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 5-5 منٹ کے بلٹنز آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے، جنہیں آپ فیس بک لائیو اور ٹویٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔